السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ النازعات مصحف کی ترتیب میں بھی النبا کے بعد ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی النبا کے بعد یہ نازل ہوئی. مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو جو سلسلہ کلام النبا کا اینڈ ہوتا ہے النازعات کا شروع ہوتا ہے. سورہ النبا کے آخر میں ارشاد ہوا کہ قیامت کا قائم ہونا برحق ہے. النازعات کی ابتدا میں پانچ قسمیں اٹھا کر ثابت کیا گیا کہ جس طرح انسان کا مرنا برحق ہے، اسی طرح اس کا دوبارہ اٹھایا جانا بھی برحق ہے. یہ سورت النازعات اپنے نام سے ہی شروع ہوتی ہے. النازعات یہ نازعاتن کی جمع ہے، کھینچنے والی. یہاں اکثر کے نزدیک مراد فرشتے ہیں. اور نزع، حالت نزع کا بیان. اس صورت میں موت اور ما بعد الموت کا بیان ہے، یہی اس کا مضمون بھی ہے. یہاں سوال یہ بھی آتا ہے کہ النازعات مؤنث کیوں، فرشتوں کی صفات مؤنث میں کیوں بیان ہوئی؟ جیسے والنازعات، اکثر کے نزدیک مراد فرشتے ہیں، والناشطات فرشتے، والسابحات فرشتے، فالسابقات فرشتے، فالمدبرات فرشتے. اسی طرح سورہ الصافات کی بھی آیت 1 سے 4 تک، والصافات فالزاجرات فالتالیات. تو یہ صیغے مؤنث کیوں ہیں؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ یہ صفات فرشتوں کے مختلف گروہوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں. صیغے مؤنث اس لیے استعمال ہوئے کیونکہ عربی زبان میں الجماعہ اور الطائفہ کے لیے مؤنث کا انداز اپنایا جاتا ہے. یہ کثرت تنوع اور عظمت کو ظاہر کرنے کا ایک حسین اسلوب ہے. عربی کے اس اسلوب نے نہ صرف نزاکت کو اجاگر کیا بلکہ فرشتوں کی عظیم الشان صفات کی گہرائی کو بھی نمایاں کر دیا. تو یہ اس بنا پر مؤنث کے صیغے ہیں، نہ کہ فرشتے ہی مؤنث ہیں. کیونکہ اس بات کی تردید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کر دی ہے. جیسے الزخرف 19 میں فرمایا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے فرشتوں کو، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، عورتیں بنا دیا. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے. اسی طرح الصافات 149 میں فرشتوں کے مؤنث ہونے کی تردید ہے. جیسے فرمایا، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. بس ان سے پوچھ، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ اللہ نے فرشتوں کے مؤنث ہونے کا رد فرمایا جبکہ مذکر ہونے کا اس بات بھی نہیں. البتہ اشارہ لیا جا سکتا ہے، مثلا فرشتوں کے نام مذکر معلوم ہوتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملکہ نہیں، واللہ عالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کا رجل کی حالت میں آنا، اصطلاع علینا رجل، اور مذکر کا صیغہ فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، آیت ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی، یعنی مذکر یا مؤنث. اس لحاظ سے وہ مذکر ہوئے، اگرچہ اہل علم ایک محتاط رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ فرشتے مذکر مؤنث کی تفریق سے پاک ہیں. اللہ پوچھتا ہے، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. وہ جو مؤنث کہتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا جبکہ وہ حاضر تھے، تو انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ فرمایا کہ یہ ان کا عفق ہے، الا انہم من عفقہم لیقولون، سن لو بے شک وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو مؤنث کہنا یہ جھوٹ ہے۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ ملائکہ کے آخر میں جو گول تا ہے، کیا یہ تائے تانیث ہے؟ جی نہیں، لفظ ملائکہ اینجلز، ملائکہ کے آخر میں گول تا، یہ تائے تانیث نہیں ہے، یہ جمع کے لیے ملائکہ آیا، وگرنہ ملک ہے، ملک الجبال واحد اس کا ملک ہے جو مؤنث نہیں ہے۔ اور یہ تا کا اضافہ یہ جمع کے لیے آتا ہے، عربی قواعد کے تحت جمع کے الفاظ میں مؤنث کی علامت موجود نہیں ہوتی۔ ملائکہ عربی زبان کے لفظ ملک کا جمع ہے، ملائکہ جمع ہے، اس لیے اس کے آخر میں گول تا ہے، جمع کے لیے بھی آخر میں گول تا آتی ہے۔ تو یہ تا تانیث کی نہیں بلکہ جمع کی ہے، جیسے الجماعہ الطائفہ۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ فرشتوں کے متعلق ذکورت یا انوست کی تفریق نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن کریم میں بظاہر لفظ کی رعایت میں بسا اوقات مذکر اور بسا اوقات مؤنث استعمال ہوئے ہیں۔ فرشتوں سے متعلق جتنی معلومات کتاب و سنت میں مذکور ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہمیں جن باتوں کا علم نہیں دیا گیا ان کے بارے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ تو جو راجح بات اور صحیح جواب ہے وہ یہ کہ فرشتوں کے مذکر یا مؤنث ہونے کی صراحت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مؤنث ہونے کی نفی کی ہے، اور کہیں بھی فرشتوں کے مذکر ہونے کا اس بات بھی نہیں کیا، نہ کسی حدیث میں واضح اس کی صراحت ہو۔ البتہ جبریل کا رجل کی شکل میں آنا یہ ضرور آیا ہے، اور وہ صرف سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کردار تھا جو آیا۔ یعلمکم دینکم، فرشتوں سے متعلق مذکر اور مؤنث کی بحث اس لیے بھی غیر اہم ہے کہ فرشتوں میں توالد اور تناسل کا سلسلہ ہی نہیں ہے، تو مذکر مؤنث کی بحث پھر کیوں کی جائے؟ ہمیں غیبی امور میں بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں، کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ضرور ہوگی۔ النازعات یہ صفات ہیں جو جمع کے لیے آئے، اور اس میں فرشتوں کی صفات اور ان میں مبالغہ آرائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مؤنث کے صیغے آئے۔ اصل میں یہاں اہم تو مضمون ہے کہ اتنی بڑی جماعت روح نکالنے اور اللہ کے امور انجام دینے میں سرگرم ہے۔ یہ سورت دو رکوعات پر مشتمل ہے، صرف 46 آیات ہیں۔ اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں انسان کی جان نکالنے والے ملائکہ کی قسمیں اٹھائیں، جس طرح موت کا انکار نہیں اسی طرح قیامت کا بھی انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قیامت کا اس بات کیا، اسی طرح انکار قیامت کرنے والوں کے دلائل کا پوسٹ مارٹم بھی ہے، اور ان سے پہلے اس سکول آف تھاٹ والے لوگوں کا انجام بھی، جیسے اس میں آپ کو فرعون کا انجام بھی ملے گا، اور آخر میں جنت اور جہنم کا بیان ہے کہ اقرار کرنے والوں کے لیے جنت اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ سورہ النازعات مکی سورت ہے۔ سورہ کا سٹارٹنگ پیٹرن سمجھنے کے لیے آپ اس سے پہلے والی سورہ الصافات، الذاریات اور المرسلات ریسنٹلی آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد آنے والی العادیات، سٹارٹنگ پیٹرن سیم ہے۔ اور قسموں کے بعد جواب قسم، یعنی جس خاطر قسم اٹھائی جاتی ہے وہ پیغام بھی تقریباً ایک ہی ہے۔ ان میں آیات کا اواخر، انداز، اعلان اہم ہے۔ سورہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والنازعاتی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں۔ نزع، متنازع اور تنازع اسی سے ہے، کھینچنے والے ہیں، اس میں سختی کا ایلیمنٹ نمایاں ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ آگے کی آیت ہے، یعنی آرام سے، آسانی سے۔ نازعات، سختی سے جان کھینچنے والے، اور ناشطات، آسانی سے کھولنے والے۔ والنازعات، ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان کھینچنے والے ہیں، غرقا، ڈوب کر، غرق ہو کر، والناشطات اور جو بند کھولنے والے ہیں، نشاط اور نشیط اردو میں بھی بولے جاتے ہیں آسانی اور کشادگی کے معنی میں، والناشطات قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطا آسانی سے کھولنا، النازعات اور الناشطات ان سے مراد سختی اور آسانی کے ساتھ جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ اگرچہ ان الفاظ کی تفسیریں اور بھی کی گئی ہیں مگر تفسیر طبری میں حسن سندوں کے ساتھ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی تفسیر مروی ہے کہ ان سے مراد سختی اور آسانی کے ساتھ روح یعنی جان نکالنے والے فرشتے ہیں، اور صحیح احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے مسند احمد میں برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا، مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ جان یعنی نیک روح اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکلا۔ یہ کیا ہے؟ والناشطات نشطا، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، گویا روح کو نکلنے کا راستہ دینا، آسانی سے جان نکالنا، تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ جیسے مشکیزے ہوتے تھے نا چمڑے کے، آج بھی بعض فلیٹس میں جیسے کراچی میں نے دیکھا اور اسی طرح قبائل میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مشکیزے پانی کے، اور عرب میں بھی، تو وہ پانی اگر ان کا منہ جو ہے سراہی کا نیچے کی طرف ہو تو وہ ٹپک رہا ہوتا ہے، کیسے آسانی سے قطرہ نکلتا ہے۔ اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو آتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا، جب کافر دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اُخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ، اے خبیث جان اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکلا۔ تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے یعنی چھپنے کی کوشش کرتی ہے، چمٹنے کی، تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے، گیلی اون سے گرم سلاخ۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر وولن کلوتھ ہو اور ویٹ ہو، وولن اینڈ ویٹ، اور اس میں گرم جیسے جس پہ کباب بنائے جاتے ہیں وہ سلاخ اس میں ڈال کے بند کر کے مٹھی میں نکالی جائے تو کیسے حشر ہوگا؟ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دھواں تو نکل ہی رہا ہوگا، گویا کپڑا بھی پگھل جائے گا اور تتر بتر ہو جائے گا۔ بالکل وہی حالت کہ بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اس طرح اس روح کی حالت ہوگی۔ لیکن یہ منظر باطن کا جسم کی ظاہری حالت کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں، اور نہ ہی ظاہری حالت کا باطنی حالت سے تعلق ہے، نہ باطنی کا ظاہر سے، اور نہ ہی نزا، سختی، نجات، جنت یا جہنم کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ بات کلیئر کر لیں، کیونکہ موت کی سختی یہ بری نہیں ہے، مومن کے لیے خوشخبری بنتی ہے اور نافرمان کے لیے وعید ہوتی ہے۔ اس کا ظاہر اور اس کا باطن مختلف ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورۃ الحدید کی آیت 13 میں ہے، قیامت کا وہ منظر نامہ کہ جس کے متعلق ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب یعنی اندر کی سائڈ چھپی ہوئی، اس میں رحمت ہوگی، اور اس کی بیرونی آؤٹر سائڈ اس کی طرف عذاب ہوگا۔ اب جسے وہ عذاب سمجھ کر ہٹیں گے، بچیں گے، وہ رحمت سے، جنت سے دور ہو جائیں گے، اور مومن جن سختیوں سے گزریں گے وہ آگے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ تو موت کی ظاہری حالت اور کیفیت سے آپ کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح کسی کی زندگی کے بارے میں آتا ہے نا کہ ڈونٹ بی ججمنٹل، بالکل اس کے اینڈ کے بارے میں، اینڈ آف دی ورلڈ، اینڈ آف دنیا کے بارے میں بھی آپ کسی کی نزا، سکرات، حادثاتی موت، مصیبت کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ پناہ میں مجھے یہ ایسی موت نہ ہو، بلکہ آپ ہمیشہ موت کی سختی سے پناہ مانگیں، یعنی بری سختی سے، موت کی وعید سے، موت کی بری سختی سے، بری عاقبت سے پناہ مانگیں، لیکن آپ کسی کی مثال سے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ موت کی سختی ملی، حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، بخاری کے حوالے سے ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے کا، موت کا عالم دیکھا تو کہا واہ کرب ابا، ہائے ابا جان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، آج کے بعد تیرے ابا جان کو یہ کرب، اب کرب دیکھیں کیسا لفظ ہے، یہ بے چینی نہیں رہے گی، تو یہ سختی، یہ نزا، یہ سکرات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی، اور آپ کے یہ الفاظ بھی کہ ان للموت لسکرات، بات یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ تکلیف باعث تسلی ہے کہ موت کی شدت بھی اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنتی ہے، موت کی شدت کے بعد ہمیشہ کی راحت ہے، تو کسی کی ظاہری موت کی تکلیف کو دیکھ کر آپ اس کے گناہ یا اس کی نافرمانی یا اس کی آزمائش یا اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کی ظاہری صورتحال دیکھ کر کے واہ دیکھو کیسی آسانی سے روح نکل گئی، آپ اس کے باطن کی گواہی نہیں دے سکتے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ موت بڑی نصیحت ہے، مومن کے لیے سختی میں بھی اجر ہوتا ہے، جیسے بیماری کے حوالے سے جو دعا ہے عیادت کی، اس میں کیا ہے، لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی فکر نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ مرض یعنی یہ بیماری کی تکلیف گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی، اسی پوائنٹ پہ نہ آ جائیں کہ گناہ ہوں گے، دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسوۃ حسنہ، اور پھر وہ کون ہے آپ کے بعد جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ معصوم ہے، جانے انجانے گناہ نہیں ہوئے، تو یہ تو ایک اجر ہے، یہ تو ایک پاکی ہے کہ انسان رب کے ہاں اس حال میں ملے کہ اس پر کوئی میل باقی نہ ہو، یہی تو ہمیں سکھایا گیا، خواب وہ نماز ہو یا نماز جنازہ، فرض نماز ہو یا نماز جنازہ، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ جو پیغام ہے وہ یہی ہے، جیسے دعا استفتاح میں اللہم باعد بینی وبین خطایاش کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اسی طرح دوری کر جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے، اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے اسی طرح پاک کر جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے برف، پانی اور اولے کے ذریعے دھو ڈال، اور یہی جو ہم نماز جنازہ میں دعا مانگتے ہیں اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں، جیسے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھ رہے تھے کسی میت پر تو آپ نے یہ اس میں پڑھا اللہم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه ونجه من النار واعذه من عذاب القبر، تو یہ اس میں الفاظ جو کامن ہے نا مشترک، وہ یہی ہے ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، یہی ہم دعا استفتاح اور یہی ہم نماز جنازہ میں مانگتے ہیں، تو یہ تو گناہوں کی پاکیزگی ہے، خاص زندگی میں کوئی مصیبت، تکلیف، ہم غم، مرض ہو یا موت کے وقت کی سختی، ہاں آخر اس کا انجام مومن کے لیے آسانی اور کافر کے لیے تکلیف میں اضافہ اور ابدیت ہوتی ہے، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ و ریشے میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں، نزع کا لغوی معنی کسی چیز کو اس کی قرار گاہ سے کھینچنا، اور والناشطات نشطا، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، بند مطلب گرا، جیسے شوز کے تسمے باندھے جاتے ہیں، ایک طرف سے دھاگے کو کھینچو ساری کھل جاتی ہے، کومن ناٹ ہوتی ہے، کھینچو تو سارا کھل گیا۔ چھوٹی بچیوں کے فراق کے پیچھے بھی لیسز ہوتی ہیں، تو اس بو کو انٹائے کرنا، ایک طرف سے کھینچنا سارا کھل گیا۔ یہ نیک روح کی بات ہو رہی ہے، جسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس الطیبہ، کہ آسانی سے، لیکن ظاہر اور باطن مختلف ہو سکتا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے روحیں نکالتے ہیں غرق ہو کر، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتے، وہ چھپنا چمٹنا چاہتے ہیں، اور وہ سختی سے نکال لائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف یہ روحیں جب انہیں اللہ کی رحمت کی بشارت دی جائے گی، تو وہ ایسے جیسے جگ کو پور کیا جاتا ہے اور پانی کا قطرہ بھی ہونا آخری آسانی سے نکل آتا ہے، تو بالکل ایسے ہی جیسے لیسز انٹائے کی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح آرام سے ذرا سا اشارہ اور وہ کھل گیا۔ والسابحات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، تسبیح اسی سے ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، گویا الفاظ تیر رہے ہوتے ہیں۔ سابحات، تیرنے والے، اور سبحن، یہ مصدر تاکید کے لیے ہے، مراد وہ فرشتے جو احکام الہی کی تعمیل کے لیے تیزی سے آسمان میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فالسابقات، پھر آگے بڑھنے والوں کی سبقا، سبقت کرنا، آگے بڑھنا۔ فالمدبراتی، پھر تدبیر کرنے والوں کی امرا، کام میں، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، دین دنیا کے جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، یا تو ان کی ندرت یعنی نادر الوجود، جدت، لطافت، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، یا انہیں بعد میں آنے والے جواب قسم کی شہادت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، دلیل اور بنیاد بنایا جاتا ہے۔ یہاں بعد میں جواب قسم واضح تو نہیں، مگر قیامت کے احوال کا ذکر کرنے سے خود بخود سمجھ آ رہا ہے کہ یہ قسمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے اٹھائی گئی ہیں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ تو والنازعات، سختی سے روح نکالنے والے، والناشطات، آسانی سہولت سے روح نکالنے والے، والسابحات، تیرنے والے، خاص طور پر یہاں تیرنا وہ فرشتے جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف سرعت اور سہولت سے چلتے ہیں، گویا بے روک ٹوک ہوا میں تیرتے جا رہے ہیں۔ تو سباح بامانہ ماہر تیراک، سابحات وہ فرشتے جو تیرنے والے ہیں، روحوں کو نکال کے اڑتے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، دوڑنے والے، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں بڑھنے والے، پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے مختلف کاموں کی انجام دہی پر مامور ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم، جس دن، ترجف، کانپے گی، الراجفہ، کانپنے والی۔ اب یہاں دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ یوم ترجف الارض والجبال، بلکہ زمین کو ہی الراجفہ، یعنی زمین نے تو بالآخر ہلنا ہی ہے، کانپنا ہی ہے، تباہ کن زلزلہ آنا ہی ہے، وہ ہے ہی الراجفہ۔ اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو مختلف زلزلے، تباہیاں اور ہلنا، یہ سب اس بڑی تباہ کاری کی نشاندہی اور یاد دہانی ہی تو ہے۔ کتنی نشانیاں اور یاد دہانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، راجفہ یہ حرکا اور وسطربہ شدیدن کے معنی میں، یعنی سخت حرکت کرنا اور حرکت دینا، یہاں حرکت دینا یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ الراجفہ سے مراد پہلی دفعہ سور میں پھونکے جانے سے برپا ہونے والا زلزلہ، جس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور الراجفہ بھی وہی ایک زلزلہ ہی ہے، لیکن یہ ردیف سے ہے، اور ردیف آپ کو پتہ ہے پیچھے سوار کو کہتے ہیں، قافیہ میں بھی ردیف ہوتا ہے جو شعر کے پیچھے آتا ہے، قافیہ ہم آواز الفاظ، اور ردیف قافیہ کے بعد بار بار سیم دہرائے جانے والے الفاظ، پیچھے آنے والے۔ مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب اس میں کرے کوئی، کرے کوئی، یہ ردیف ہیں جو آخر میں پیچھے ایک جیسے آ رہے ہیں۔ تو الراجفہ پہلا نفخہ اور الرادفہ اس کے پیچھے آنے والا ردیف، دوسرا نفخہ یعنی وہ زلزلہ جو دوسرے نفخے سے برپا ہوگا، جس سے تمام لوگ زندہ ہو کر اثر نو قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ سورہ زمر میں آیت 68 میں انہی دو نفخوں کا ذکر ہے، جیسے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ نے چاہا، پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ مختلف مقامات پر نفخائیں یعنی ان دو نفخوں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ النمل آیت 87 میں بھی ہے
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔
اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا مگر جسے اللہ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے۔ بعض مفسرین نے تین نفخے ذکر فرمائے ہیں، یعنی نفخ فضا، نفخ سائق اور نفخ قیام، مگر صحیح بات یہ ہے کہ نفخ فضا اور سائق ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں کے بعد اللہ من شاء اللہ ہے۔ سائقہ کا لفظ بیہوشی اور موت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ پہلی دفعہ سور میں پھونکے جانے سے پیدا ہونے والی جو ابتدائی کیفیت فضا اور گھبراہٹ ہے، آخر میں ہلاکت اور فنا تک پہنچ جائے گی۔ پھر ایک طویل وقفے کے بعد، جس کی مدت اللہ ہی جانتا ہے، دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ بخاری کے حوالے سے ہے کہ یہ جو درمیانہ فاصلہ ہے وہ 40 ہے، وہ 40 یعنی دن، سال یا اللہ عالم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ 40 کیا دن، تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، یعنی انہیں بھول گیا۔ اچھا، یہاں دیکھیں کہ صحابہ اپنی طرف سے ایک ذرہ سی بات بھی ایڈ نہیں کرتے تھے، اندازہ اور تکہ بھی نہیں لگاتے تھے، جو کنفرم پکا شعوری طور پر یعنی اچھی طرح جس بات کو سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہی بتاتے، اور جس کے بارے میں تھوڑی بھول چوک ہوتی اس سے اوائڈ کرتے۔ انہوں نے دن یا سال ذکر ہی نہ کیا، بس 40 کا لفظ یاد تھا تو صرف 40، اربعون ہی کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اربعون یوما، یہ 40 سے مراد 40 دن ہے، تو انہوں نے کہا ابھی تو یہ میں نہیں کہتا، مطلب میں نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے اربعون شہرا، 40 مہینے، تو وہ کہتے ہیں ابھی تو، میں نے اس کا بھی انکار کیا۔ پھر کہتے ہیں اربعون سنا، اچھا 40 سال، کہتے ہیں ابھی تو، میں نے اس کا بھی انکار کیا۔ قال ثم ينزل الله من السماء ماء، بس جو بھی 40 جو بھی ہے، جب 40 پورا ہوگا تو اللہ عز و جل آسمان سے پانی برسائے گا، تو لوگ اگ آئیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اور انسان کی کوئی چیز نہیں جو بوسیدہ نہ ہو۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، گلیں سڑیں گی، مگر جب اللہ کا حکم ہوگا وہ بارش ہوگی گویا جیسے ایک بوسیدہ بیج سے، یا بغیر بیج کے بھی کیسے خودرو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ تو انسان کی کوئی چیز نہیں جو بوسیدہ نہ ہو، سوائے ایک ہڈی کے جو وہ سیڈ کا، بیج کا کام کرے گی، گٹھلی کا، یہ جو دم کی ہڈی کا آخری مہرہ ہے، اسی سے مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ جوڑا جائے گا۔ اسے عجب الذنب کہتے ہیں، عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ، عجب الذنب۔ ہاں، پہلا نفخہ الراجفہ اور دوسرا نفخہ چونکہ پیچھے آنے والا ہے تو وہ الرادفہ ہے۔ پہلا بھی ہلا دینے والا، لرزا دینے والا، اور دوسرا بھی ہلا دینے والا، لرزا دینے والا زلزلہ ہے۔ پہلے آنے کی وجہ سے الراجفہ اور پیچھے آنے کی وجہ سے الرادفہ۔ دلوں کی حالت جو ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ سورت کی ابتدا میں پانچ قسمیں ہیں، پانچ آیات میں پانچ قسمیں۔ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ، کس چیز کی قسم؟ ان فرشتوں کی جو جان کو سختی سے نکالتے ہیں، والنازعات، اور ان فرشتوں کی جو آسانی سے جان نکالتے ہیں، والناشطات، اور ان فرشتوں کی جو احکام الہی کی تعمیل کے لیے تیزی سے آسمان میں تیرتے ہوئے آتے جاتے ہیں، والسابحات، اور ان فرشتوں کی جو احکام الہی کی انجام دہی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، فالسابقات، اور ان فرشتوں کی جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق معاملات انجام دینے والے، فالمدبرات۔ ان سب قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ کہ ایک سخت زلزلہ آئے گا جس دن، یوم ترجف الراجفہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور ہلا دینے والا زلزلہ۔ اب چونکہ پہلا جو ہے وہ سخت ہلا دینے والا تباہ کن ہے، تو اس کا نام ہی الراجفہ، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے پیچھے آنے والا ہے، وہ بھی سخت ترین ہے، پیچھے آنے کی وجہ سے اس کا نام الرادفہ۔ اس دن دلوں کی حالت کیا ہوگی؟ قلوبن، کچھ دل، یومئذن، اس دن، واجفہ، خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ جو وجف ہے نا، واجفہ، تو دھڑکنے والے، تیزی سے کانپنے والے، وجف کہتے ہیں تھر تھرانا، کپ کپانا۔ دلوں کی حالت قیامت کی سختیوں اور ماحول سے، حالات سے، قیامت کے ہول اور شدائد سے کانپ رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ۔ نارمل ہارٹ بیٹ نہیں ہوگی، بہت تیز ہوگی، گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ قلوب نکرا، یعنی کچھ دل، یہ اس لیے فرمایا کیونکہ سب دل، سارے لوگوں کے دل اس طرح نہیں گھبرا رہے ہوں گے، کیونکہ صالح مومن اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے سورہ الانبیاء میں فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، انتہائی گھبراہٹ کے وقت انہیں پریشانی نہیں ہوگی، ان کے دل خوش اور نارمل دھڑک رہے ہوں گے۔ ملائکہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، تمہارے لیے یہ وہ دن ہے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ باقی نافرمانوں کے دلوں کی کیا حالت بتائی؟ کہ کئی دل اس دن واجفہ، گھبراہٹ سے سخت دھڑک رہے ہوں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ دلوں کی یہ حالت، اور وہ دلوں کی حالت دل میں نہیں، شکل اور چہرے اور آنکھوں میں نظر آ رہی ہوگی۔ ابصارھا، نگاہیں ان کی، یہ ہا کا اشارہ کس طرف ہے؟ اصحاب القلوب کی طرف، کیونکہ دل والوں کی آنکھیں، جن دلوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ واجفہ ہیں، خوف سے، گھبراہٹ سے تیز کانپ رہے ہیں، ان کی آنکھیں خاشعہ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصارھا، ان کی آنکھیں خاشعہ، سہمی ہوئی، دبی ہوئی، جھکی ہوئی، ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، آئنا، کیا بے شک ہم، لمردودون، البتہ لوٹائے جائیں گے۔ رد سے ہے مردودون، رد سے، شیطان کو بھی مردود کہتے ہیں، رد کیا ہوا، اللہ کی دربار سے رد کیا ہوا، نکالا ہوا۔ یہ لمردودون، البتہ لوٹائے جانے والے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ ویسے تو حافرہ کہتے ہیں کھودنا، گڑھا کھودنا، تو یہ فی الحافرہ مراد قبریں ہیں، کہ قبروں میں پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ حافرہ کا معنی یہاں اکیلا نہیں ہے، لمردودون کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی لمردودون فی الحافرہ یہ عربی محاورہ ہے، اس کی جگہ اردو میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ کیا گڑھے مردے دوبارہ نکالے جائیں گے، یہ ہے لمردودون فی الحافرہ۔ تو یہ محاورہ ہے، یہ مکمل جملہ ہے، جیسے کہاوت ہوتی ہے، عربی کہاوت ہے کہ لمردودون فی الحافرہ، اس سے مراد وہ کہہ لیتے تھے کہ کیا گڑھے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قبروں سے، کیا ہم قبروں کے گڑھوں سے پھر اٹھائے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہوں گے ہڈیاں بھربھری، گلی سڑی۔ اِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہوں گے، عِظَامًا ہڈیاں، نَخِرَہ بھربھری، یہ اردو والا نخرہ نہیں ہے، یہ خرخرہ بیسیکلی خراٹے کو کہتے ہیں، یہاں نخرہ اکیلا یہ ایک معنی پیدا نہیں کر رہا، یہ بھی ایک قسم کا شارٹ محاورہ ہے، عِظَامًا کے ساتھ ہی نخرہ آتا ہے، تو عِظَامًا نخرہ بوسیدہ ہڈیاں، یعنی وہ ہڈیاں جن میں سوراخ ہوں، اور وہ سوراخ بھی جیسے بالکل بھربرے ہو چکے ہوں، بوسیدہ، اکیلا ناخرہ ناک کے سوراخ سے آنے والی آواز کو کہتے ہیں، خراٹوں کو، لیکن عظام کے ساتھ جو ناخرہ ہے نا، یہ دو لفظ، یہ بوسیدہ ہڈیاں، یعنی وہ ہڈیاں جن کو سوراخ ہو چکے ہوں، بالکل بھربری سی، جیسے سورۃ الاسراء میں ہے آیت 49، عظام ورفاتا، ریزہ ریزہ مٹی کی طرح ہو چکی ہوں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ گلی سڑی بوسیدہ، رمیم، رفاتا، ناخرہ، یہ اس معنی میں ہے کہ جب ہڈیاں تک بھربھری، گلی سڑی، بوسیدہ، مٹی میں مٹی ہو جائیں گی تو کون ان کو اٹھائے گا، کیسے ہم نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، اذن، تب، کرتن، واپسی ہے، خاسرہ، گھاٹے کی، یعنی یہ تو پھر بڑا نقصان ہو گیا۔ بیسیکلی ان کے یہ سب اعتراضات برائے انکار تھے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں تھے، کوشچن آنسر ہوتا ہے نا، فار آنسر نہیں تھے، فار آبجیکشن تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا دوبارہ گڑھے مردے نکالے جائیں گے، کیا جب ہم گل سڑ جائیں گے، یہ تو پھر بڑی بربادی والی بات ہے، یعنی اپنے آپ کو سیانہ اور ایلیٹ اور سٹیٹس میں اپر سمجھنے والے کہتے کہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس طرح تمہاری باتوں میں آ جائیں گے کہ اپنا نقصان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعتراضات کا جواب ایک جملے میں دے دیا کہ تمہیں یہ سب لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو کیسا ہوگا، یہ تو کبھی نہیں ہوگا، فرمایا یہ زجرۃ واحدہ میں ہوگا، فإنما، تو بے شک، ہیا، وہ، یعنی وہ لمردودون فی الحافرہ، ایون کے عظام الناخرہ، حقیقت میں کررت خاسرہ، یہ کررہ بھی تکرار سے، اردو میں ایک شاعری میں، مشاعرے میں بولا جاتا ہے مکرر، یا اسی طرح کرار، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، حیدر کرار، یہ تکرار مکرر اسی سے ہے، تو کررت خاسرہ یعنی دوبارہ آنا وہ بھی نقصان میں، ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا فإنما هي زجرة واحدة، وہ بس صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، زجر و توبیخ اردو میں بھی بولتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، زجرة واحدة، ایک ڈانٹ، آواز اسرافیل کی، سور میں پھونک پڑنے کی، اتنی سی دیر ہے، سب زندہ ہو کر گڑھے مردے واقعی دوبارہ نکل آئیں گے، قبروں سے نکل کر سطح زمین پر موجود ہوں گے۔ فإذا هم، تو اچانک وہ، بساہرہ، کھلے میدان میں ہوں گے، الساہرہ سے مراد میدان حشر ہے، یہ سحر سے ہے، سین ہا را، سحر ہا والا نہیں، صبح والا نہیں، سحور والا نہیں، بلکہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں ہا، یہ ہے سحر، سحر کا مطلب ہے نیند کا اٹھ جانا، نیند نہ آنا، اور ساہرہ وہ میدان جہاں کوئی سو نہ سکے، یعنی کوئی سکون یا کوئی غنودگی، آرام ہوگا ہی نہیں، چٹیل، پلین، ہموار میدان، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، تو ساحرہ، ہموار میدان جس پر چمکتی ہوئی ریت ہو، سراب لگتا ہو، اور اس میں آمد و رفت ہو، یعنی ذرا ٹھہراؤ نہ ہو۔ اصل میں میدان محشر کے لیے جو لفظ ساحرہ آیا ہے، یہ اس میں بہت گہرا پیغام ہے، لیلت ساحرہ، وہ رات جو بیدار ہو، جس میں نیند کا نشان نہ ہو، بیدار، بے خواب راتیں، یہاں ارض ساحرہ، وہ زمین جس پر آرام کا، سکون کا، تھوڑا ایک کہتے ہیں نا آنکھ لگنے کا، سر ٹکانے کا کوئی نشان تک نہ ہو، یعنی وہ تو زمین ہی ذہن کو خبردار کر دینے والی، آنکھوں کو پھاڑ دینے والی، نیند کو بھگا دینے والی ہوگی، یہ عام نہیں، یہ سب کیسے ہوگا، یہ زجرۃ واحدہ میں ہوگا اور ہوش ٹھکانے آ جائے گا۔ ساحرہ میں اصل میں یہ پیغام ہے، وہ ایسا میدان کہ جس میں عقل ٹھکانے آ جائے، جس میں کوئی سستی، کوئی نیند کی چھپکی تک نہ ہو۔ فإذا هم بالساحرہ، اصل میں ساحرہ میں بھی پیغام ہے، ہل اتا کا حدیث موسیٰ، ہل کیا، اتا کا تیرے پاس آئی، یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، حدیث بات موسیٰ، موسیٰ کی، یہ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قیامت کی تکذیب کا، انکار کا، اعتراضات کا سامنا تھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت کے فرعون اور جہلا سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل جو اس وقت کا فرعون تھا یہ، اور اس کے ساتھیوں سے، موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے انکار اور اعتراضات کا سامنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. اور دوسرا اس میں انکار کرنے والوں کو ڈرانا بھی مقصود ہے کہ دیکھو کہ اس وقت کے انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. ہل اتا کا حدیث موسیٰ اذ نادا، جب پکارا اس کو ربہو، اس کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے پیغام سے بات کا آغاز کیا جس کی ابتدا کوہ طور سے ہوئی تھی. بالواد سے مراد جبل طور. اچھا یہاں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے پیغام کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، جبل حرا. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی تو اس وادی، وادی طور کا، کوہ طور کا ذکر کیا. بالواد المقدسی طوا، وادی طوا، کوہ طور، جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی مصر کی طرف جا رہے تھے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا پیغام جبل حرا میں تھا، غار حرا. اس میں دیکھیں نا کتنی مماثلت ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بالواد المقدسی طوا میں ملنے والے پیغام پر انکار کا سامنا کرنا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا، جبل حرا میں ملنے والے پیغام کے انکار کا سامنا کرنا پڑا. تو ان انکار کرنے والوں کو اس انکار کرنے والوں کے انجام کی مثال سے خبردار کیا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب، جا، الى فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. حد سے بڑھنا، ایک تو بندگی کی حد سے بڑھ کر یہ کہنا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، انا ربکم الاعلیٰ. دوسرا خلق خدا یعنی بنی اسرائیل پر اس کی طغیانی یہ تھی کہ اس نے قوم کو طبقوں میں تقسیم کر کے اپنا غلام بنا رکھا تھا. بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو زندہ رکھتا اور طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کرتا. یہ اس کی مخلوق خدا، خلق خدا میں سرکشی، طغیانی تھی. ایسے باغی، سرکش انسان کے ساتھ بھی سورۃ طہٰ میں ہے کہ بات کرتے ہوئے نرمی کا حکم دیا، وقولا له قولا لجنا لعله يتذكر او يخشى، نرم انداز میں بات کرنا شاید کہ اس کو بات سمجھ آئے. پتہ چلتا ہے کہ وقت کے فرعون سے بھی پالا پڑے تو نرمی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور نرمی کا مطلب بات کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ انداز کو بہتر کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں نا کہتے ہیں نا کہ ہولا ہاتھ رکھو، ہولا ہاتھ، تو ہولا ہاتھ سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب بات ہی نہ کرو. یہاں فرمایا کہ بات کرنی ہے، فقل، بس کہہ دیجئے، کہو، ہل لکا، کیا تیرے لیے ہے، الا ان، اس بات کی طرف کے، تزکا، تو پاک ہو، کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے انٹرسٹنگ وے میں کہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا اندر پاک ہو، صاف ہو، تو اسے اس بات کی طرف موٹیویٹ کیا، اسے اس بات کی جانب متوجہ کیا. ہل لکا الا ان تزکا، ویسے انداز کتنا پیارا ہے، ہل لکا الا ان تزکا، یعنی لوگوں کو اس طرح ابھارنا کیا آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں، کیا آپ سکون چاہتے ہیں، کیا آپ بچنا چاہتے ہیں، کیا آپ نجات چاہتے ہیں، کیا آپ کامیابی چاہتے ہیں. ہل لکا الا ان تزکا واہدیک، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں اور میں رہنمائی کروں تیری. اچھا اپنی طرف نہیں، کوئی پرسنل پروجیکٹ نہیں، بلکہ الا ربک، تیرے رب کی طرف. ایک تو رب کہ جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے نواز رہا ہے، جس نے تجھے یہ سب دیا، ایک تو اس کے ساتھ تعلق جوڑنا. دوسرا یہ کہ ذاتیات کی وجہ سے بات خراب ہوتی ہے. اگر میں آپ کو ذاتی مثال دوں نا، میری ذات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن رب کی بات سے تو نہیں ہو سکتا. دائی کا کام کیا ہوتا ہے، ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے، وہ خود کو سپر ہیرو ثابت کرنے کے بجائے رب کی برتری کی بات کرے، شخصیت پرستی کو ہمیشہ کاٹتے رہیں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں پس تو ڈر جائے، یعنی جو غلطیاں ہوں ان سے بچ جائے۔ فَأَرَاهُ، پس دکھائی اس کو، اب بات کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل کیا تھی؟ الْآیَةُ الْکُبْرَىٰ، بڑی نشانی۔ اب اس وقت بڑی نشانی کیا ہے؟ قرآن، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک اوپن چیلنج ہے، یہ ایک روشن حقیقت ہے۔ تو اس کی بات کو انسانی لیول، دماغ، سوچ، اس کے حساب سے اسے کنوے کرنا، سمجھانا، قرآنی آیات کو کونی مثال کے ساتھ لاجک میں، سائنٹیفک وے میں بتائیں۔ فَآرَاهُ، بس دکھائی اس کو، الآیت الکبرا، بڑی نشانی۔ وہ بڑی نشانی آگے کی جو آیات ہیں کہ اس نے پھر مجمع کو بلایا اور وہ پھر انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو پھینکا اور وہ سب سانپ بن گئے، تو الآیت الکبرا سے مراد لاٹھی کا سانپ بن جانا، عصائے موسیٰ ہے۔ اور الآیہ کو واحد کے بجائے اگر جنس مان لیں، یعنی ٹائپ آف آیہ، تو عصائے موسیٰ، ید بیضہ، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والی 9 آیات بینات، 9 کے 9 معجزے بھی اس میں پھر آ سکتے ہیں۔ مثلا وہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہونا، گائے کا حصہ مارنے سے مردہ زندہ ہونا، من و سلوا، بادلوں کا سایہ، پہاڑ کا اکھڑ کر ان پر آ کھڑا ہونا، سایہ بننا وغیرہ، یہ سب بنی اسرائیل کے لیے معجزات تھے۔ اور پھر مختلف قسم کے عذاب وغیرہ کے نشانات، اثرات بھی، جیسے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، جس کی ابتدا ایک بڑی نشانی عصائے موسیٰ سے ہوئی۔ فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَىٰ، اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، ادبارا دبر سے پیٹھ پھیرنا، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعا، دوڑتے ہوئے، یعنی اب اس کے پاس کوئی دلیل کے بدلے میں، نشانی کے بدلے میں، کوئی نشانی، کوئی لاجک، کوئی پروف نہیں تھا، آرگومنٹ ختم، طاقت جمع کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ اب اپنی پاور دکھاؤں۔ فحاشارا، اس نے اکٹھا کیا، فنادا، پھر پکارا، خود آواز لگائی، منادی کو پکارا اور ندائے عام کا اعلان کرایا، نیشن ایڈریس کے لیے لوگوں کو جمع کیا، ایک نیشنل سپیچ۔ پھر اس نے اس اپنی سپیچ میں کیا کہا؟ فقالا، اس نے کہا، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، الاعلی، سب سے بڑا۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ کیا وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، یا مطلق الانان بادشاہ، یا کس وجہ سے اس نے دعویٰ کیا؟ اس کی مختلف توجیہات ہیں، کیونکہ دوسرے مقام پہ واضح طور پر ہے، اس نے کہا تھا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا، فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان، میرے لیے مٹی پر آگ جلا، علی الطین، فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کے معبود کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو یقیناً اسے جھوٹوں میں گمان کرتا ہوں، کہ یہ کس رب کی بات کر رہا ہے، ہم اس کے رب کو نہیں مانتے۔ یاد رہے کہ اس نے رب اعلیٰ ہونے کا، خود خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ وہ کئی معبودوں کو بھی مانتے تھے، صرف موسیٰ کے رب کا انکار کیا، کیونکہ دوسروں کو ماننے میں اور اس کی ماننے میں کوئی تضاد نہیں تھا، جبکہ رب کو ماننے میں اس کی حکومت کا انکار تھا۔ تو وہ واقعی خود خدائی کا بھی دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کے بجائے ذاتی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی تو نفس کو الہ بنانا ہے، اور اس نے یہ نفس کی خدائی، خود خدائی عوام پہ بھی مسلط کی ہوئی تھی۔ ما علمت لکم من الہ غیری، انا ربکم الاعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو رب کی عبادت نہیں کرتا، پھر اس کا ایک نہیں، کئی خدا ہوتے ہیں، مشرکین جو تھے، تو اس بنا پر ان کے اور بھی کئی معبود تھے، جس کی وہ خود اور اس کی قوم پرستش کرتی، ان معبودوں کے تقدس کا عقیدہ اس کی قوم میں بھی تھا، مثلا گائے کی پرستش، اسی طرح گائے کو ذبح نہ کرنا، اس کو خدا سمجھنا، پھر سامری کا باقاعدہ بچڑا بنا کے دے کے انہیں عبادت پہ لگانا۔ تو انہوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا، اسی لیے اعلیٰ کا لفظ ہے نا، خود کو بڑا خدا سمجھتا تھا، یعنی یہ گائے، یہ اور بت فلاں فلاں، یہ تمہارے ٹھیک ہیں لیکن چلے گی میری۔ اس بنا پر وہ دہری بھی تھا، یعنی ایتھیسٹ۔ اس کے نزدیک کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں تھا، اس کے نزدیک بادشاہ ہی معبود کا مقام رکھتا تھا کہ جو اس کے منہ سے نکلے وہی دین اور قانون ہے۔ اس نے یہ مقام خود کو دے رکھا تھا۔ جاتا ہے کہ اس نے اپنے بت بنوا کر لوگوں کے گھروں میں بھی رکھے ہوئے تھے، جیسے آج کل بھی موبائل میں یا اسی طرح گھروں میں لوگ اپنے اپنے حکمرانوں کی تصاویر اور مجسمے رکھتے ہیں اور ان کی بات کو حرف آخر مان بیٹھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ کسی کی نہیں سنتے، حتیٰ کہ دین کو بھی نہیں دیکھتے۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کے منکر ہیں مگر خدا ہی کا تاثر بھی پیدا کرتے ہیں، یعنی خود کو خدا بھی کہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ان کی مینٹیلیٹی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک طرف خود کو خدا کہتے ہیں، دوسری طرف مختلف چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بعض مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بعض مختلف ہستیوں کی نیاز دیتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں فوج شدگان سے، اور بعض جو ہیں وہ قبروں مزاروں کے آگے سر جھکا رہے ہوتے ہیں اور ان سے حکومت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بار الیکشن جتا دے، اس بار کرسی دے دے۔ یہ دیکھیں کہ خود کو خدا کہنے والے بھی اپنے آگے کچھ کئی خدا بنائے ہوئے ہیں۔ سچ ہے جب رب کا در چھوڑتے ہیں تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اسی لیے وہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، یعنی باقی یہ سب ہیں جو مجھ سے نیچے ہیں لیکن اعلیٰ میں ہوں۔ رب کو چھوڑتے ہیں تو کتنے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا انکار کیا، کیونکہ الی ربک و اہدیک الی ربک، اسلام کا راستہ تو رب کی طرف جاتا ہے، یہ سر کو بلند کر دیتا ہے، دنیا کے جھوٹے خداؤں کا انکار ہو جاتا ہے، بندے کو بندگی کا راز مل جاتا ہے وہ جب رب کو الہ مان بیٹھتا ہے۔ لیکن جب اس نے خود کو خدا کہا اور اس کے ساتھ اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہر چیز کو خدا بنانے کی اجازت دے دی، یعنی میں بڑا خدا ہوں، باقی جتنے مرضی بنا لو، حجر بھی، شجر بھی، گائے بھی اور بچڑا بھی، سب جائز ہیں، بس چلے گی میری۔ تو ہوا کیا، فآخذہ اللہ، اس کی کیا چلنی تھی، اللہ نے اسے ہی نشان عبرت بنا دیا۔ فآخذہ اللہ، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرتی، آخرت کے عذاب میں، نکال عبرت ناک سزا، والاولا، اور دنیا کی، الآخرتی، آخرت کی، کون سی، جہنم، اور الاولا، دنیا کی، دنیا میں کون سی عبرت ناک سزا ملی، غرق ہونا۔ اچھا، یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں اس کی سزا، دنیا میں پکڑ تو عبرت ناک ہے، لیکن آخرت کی عبرت کیسے، کیونکہ عبرت تو اس سے لی جاتی ہے جو نظر آئے، تو آخرت کی عبرت کیسے؟ یاد رہے کہ خواہ دنیا کی ہو غرق یا بھی، یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آج بھی اس کی لاش فلاں میوزیم میں پڑی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم، یہ شورٹی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی اور آخرت کا بھی قرآن میں آنے کی وجہ سے عبرتناک ہے، نہ کہ اس کی جو اس وقت کا فرعون تھا، اس کی ڈیڈ باڈی لاش میوزیم میں ہونے کی وجہ سے، عجائب گھر میں ہونے کی وجہ سے عبرتناک نہیں ہے، بلکہ اس کا تو پتہ نہیں ہے کہ واقعی وہی ہے، اس کی قوم کا کوئی فرد تھا، کون ہے، کیا ہے، لیکن قرآن میں چونکہ اس کی غرق یابی کا ذکر ہے تو عبرت کے لیے کافی ہے، اسی لیے جہنم کے عذاب کا قرآن میں جو ثبوت ہے یہ بھی عبرت کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے نکال الآخرتی والاولا۔ نکال کا لفظ بھی آپ نے کئی مقامات پر پڑھا، سورہ بقرہ بھی اور سورہ مائدہ بھی، سورہ بقرہ میں ہے فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، سورہ مائدہ میں ہے چور کے حوالے سے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما كسبا نكالا من الله.
اللہ کی طرف سے ایک عبرت ناک سبق.
ان فی ذالک یقینا اس میں لعبرتن
البتہ عبرت ہے لمن یخشا اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. ڈرنا کس چیز سے؟ کیا اللہ کوئی ڈرنے والی ذات ہے؟ یعنی وہ کوئی ایسا ہے کہ اس سے بندے کو ڈر خوف آتا ہو؟ اصل میں اس کی نافرمانی کے بعد اس کی سزا کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. یعنی فرعون کی دنیا آخرت کی عبرتناک سزا میں اس کے لیے بھی عبرت ہے جو اپنی رب کے پاس پکڑ سے ڈرے. یہ والی جو خشیت ہے یہ بڑی چیز ہے, یہ بندے کو سرخرو کرتی ہے. ہر نافرمانی کے کرنے سے, معمول بنانے سے, ہر برائی سے اور ظلم سے, سرکشی سے, زیادتی سے انسان کو خبردار کرتی ہے کہ رب ہے, اس کے سامنے پیش ہونا ہے, جواب دہی ہے اور پھر سزا کا بھی آپشن ہے. تو انسان وہ وہیں رک جائے جب یہ ذہن میں آ جائے کہ مجھے سزا مل سکتی ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا. النازعات آیت 27 سے پہلے ذرا اس سورت کی آیات کے اواخر پر ایک جو ردم بنتا ہے آواز کا, انداز کا, ذرا اس پر غور تو کریں. کس طرح پہلے اگر قسمیں اٹھائی ہیں, بات مختلف صفات کی ہے لیکن انداز ایک. آپ کو مخلوق میں کسی کیا سب کے کلام ملا کر بھی کوئی ایسا نمونہ نہیں مل سکے گا, اس کی مثال نہیں مل سکے گی, حتیٰ کہ ایک آیت کی بھی. کہاں صورتیں, آیات اور ہر صورت کا نرالا انداز. اب اس صورت کی ایون تحریر جو ایک کتابت ہے اور جو قرات ہے, اس پر غور کریں تو عقل ششدر رہ جاتی ہے. ذرا غور کریں, والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات. اچھا پہلے پہلے حروف ہی نہیں, الفاظ ہی نہیں, بلکہ دوسرے لے لیں. اچھا ایک تو دو دو لفظوں کی آیت, دو دو الفاظ کی ایک آیت, ہر آیت میں سیم. پھر پہلا دیکھیں تو سیم وزن, دوسرا دیکھیں غرقا نشتا سبحا سبقا امرا. اچھا اس کے بعد اب جواب ہے تو اس کے لیے وہی انداز, یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. چلیں آپ آخر کو غور کرتے جائیں, الراجفہ الرادفہ واجفہ خاشعہ حافرہ ناخرہ خاسرہ واحدہ بساہرہ. اب دیکھیں کہ سانس بے ترتیب ہو جائے مگر یہاں فرق نہ آئے. پھر انداز بدلا تو طوا طغا تزکا فتخشا کبرا وعصا یسعا نادا اعلا اولا یخشا. اب یہ رکوع مکمل ہوا. اب آج 27 سے انداز بدلا, اس پر بھی ذرا غور کر لیں ایک ہی دفعہ. بناہا سواہا لیلہا ضحاہا تحاہا مرعاہا ارساہا. یہ مکمل کیا. پھر اس کے بعد متاع لکم ولی انعامکم, ایک احساس, ایک الگ ہی انداز. احساس کے لیے نا ایک الگ انداز ہوتا ہے. پھر وہی کبرا سعا یارا طغا دنیا مأوا ہوا مأوا. پھر آخری جو پانچ آیات ہیں سورت کی, وہ اوائل پانچ, آپ کو پہلی پانچ آیات یاد ہیں ایک مخصوص, اسی طرح آخری پانچ آیات بھی مخصوص انداز. مرساہا ذکراہا منتہاہا یخشاہا ضحاہا. تو یہ دیکھیں کہ دل پر اثر کرنے والا انداز ہے, اگر کوئی اثر پکڑنا چاہے. بات ساری یہی ہے. اب پیغام, یعنی جب الفاظ اتنے اہم ہوں تو پیغام وہ کتنا بلیغ ہوگا, اور وہ ہے آخرت کے اس بات کے لیے ایک ایسا سوال کہ منکر لا جواب ہو جائے. اور وہ کیا کہ دیکھو اس کائنات کو وجود میں لانا, اس کائنات کو وجود میں لانا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا تمہیں پہلی بار یا دوسری بار پیدا کرنا کچھ مشکل؟ اب کمپیئر کریں.
یقیناً سوچنے والا کہے گا کہ بھئی انسان کائنات کے مقابلے میں کیا ہے، تو وہ بڑی اور مشکل چیزیں ہیں، جب وہ ہو سکتی ہیں تو میں پہلی بار یا میں دوسری بار آخرت میں کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ بے اختیار یہی جواب آ جائے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَأَنتُم، کیا تم اشد خلقاً، زیادہ سخت ہو تخلیق میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا، اس نے بنایا اس کو، بنا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہا اس کو، کس کو، السماء کو. یہاں تخلیق سے مراد بھی دوسری تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں دوسری بار پیدا کرنا یہ مشکل ہے، بڑا ہے، یا آسمان کو. اَأَنتُم اشد خلقاً ام السماء بناہا، اور آسمان اٹسیلف، آسمان بھی، اور اس کے ساتھ وہ پورا عالم بالا جس میں بے شمار ستارے، سیارے، بے حد و حساب شمسی نظام، ان گنت کہکشائیں. اب یہ سب چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف تم اے حضرت انسان، تم اپنی دوبارہ تخلیق کو ناممکن، مشکل سمجھتے ہو. بتاؤ، تمہیں اکیلے کو پیدا کرنا یہ بڑا ہے، یہ اشد، شدید سے زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے، یا یہ کہ اس پوری کائنات کو، جب اللہ اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے، تمہارے سامنے ہے، تو بتاؤ کیا وہ تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کیوں امر محال سمجھتے ہو، اور بار بار کہتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، اس حالت میں جمع کیے جائیں گے، اور پھر جان ڈالی جائے گی؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر پوچھی ہے، جیسے یہاں پوچھا ہے نا، اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. سورہ یاسین میں پوچھا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اسی طرح سورہ المؤمن، اس میں بھی ہے
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ.
یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے. اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. سورہ الاحقاف میں ہے
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اب یہ سارے سوالات اور ساتھ ساتھ جوابات، اور یہاں پوچھا، گنگا بھی بول پڑے،
أَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
گنگے سے بھی پوچھے نا، وہ بھی انگلی کا اشارہ کرے کہ واقعی یہ کائنات، یہ آسمان، اور پھر اس کی موٹائی، اللہ اکبر. آگے یہ لفظ آ رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں، رفع، آسمان کو دیکھو، اٹھایا اس نے، اٹھایا، سم کہا اس کی بلندی کو، اور یہاں بلندی سے صرف اونچائی نہیں، کیونکہ اس کے لیے رفع آتا ہے جو پہلے آ چکا، رفع، اٹھایا، بلند کیا. سم کو جو ہے نا، یہ بیسیکلی دبیز اور موٹے کو کہتے ہیں، یہ جو نظر آتا ہے نا آسمان، اس کی موٹائی حدیث میں آئی ہے، کئی حوالہ جات کے ساتھ ہے، کہ زمین سے آسمان تک یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ کس چیز کی رفتار، یا وہ سوار کون سا، اللہ عالم، اس کی تیز رفتاری بھی، اور اس کے باوجود 500 سال. پھر اسی طرح 7 آسمان ہے، اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ بھی 500 سال کا فاصلہ. پھر اٹ سیلف آسمان کی اپنی موٹائی، تھکنیس، وہ بھی 500 سال کی، اللہ اکبر. تو آپ دیکھ لیں کتنا فاصلہ بنتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے سم کو کس نے بنایا؟ رافع سم کہا. اچھا اتنی وزنی چیز کا بغیر ستونوں کے ٹھہرنا کتنا ہی بڑا ہے کام، کتنا بڑا کام ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے اس نے آسمان کو بلند کیا، بلکہ آسمانوں کو جسے تم دیکھتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں کہ آسمان کے بیچ فاصلہ، اچھا جتنا زیادہ اونچا ہوتا جائے نا اتنا کم ویک ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تو سٹرانگ ہے، سٹرنتھ ہے. اچھا پھر ایک حد سے زیادہ بھاری ہو پھر بھی مشکل ہے، اس کے باوجود دیکھو کیسے اس نے اٹھایا. پھر فسواہا، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی آپ کو درمیان میں ٹاور نظر آ رہے ہیں، کوئی ستون نظر آ رہے ہیں، کوئی چیزیں، کوئی رکاوٹیں. جس طرح عام طور پر اب دیکھیں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کا جو ہم نے آڈیٹوریم ہال بنایا ہے نا، تو چونکہ ہم نے اس کو سیٹنگ 500 پلس خواتین کی رکھی ہے ون سیٹنگ سیشن، تو اس میں کافی سارے پلرز آئے اور پھر بیم وہ ڈالے جاتے ہیں چھت میں اس کی مضبوطی کے لیے، سیفٹی کے لیے. لیکن وہ تھوڑا سا ایک عجیب بھی لگتا ہے، لیکن یہ کرنا پڑتا ہے. جبکہ آسمان کو دیکھیں اتنا بڑا، اتنا موٹا، ہیوی ہیوی فل، اور پھر یہ کہ وداؤٹ اینی پلر، بغیر عمدین، بغیر ستونوں کے، اور ایک بھی نہیں ایک. اچھا جس طرح فلورز بڑھتے جاتے ہیں نا تو رسک بڑھتا جاتا ہے، اس کے تو 7 فلورز ہو گئے ہیں اور ہر فلور فل ہیوی موٹائی چھت، اور وہ بھی بغیر پلر کے، اتنی وزنی، ستون کوئی نظر نہیں آتے، اور اتنے سارے 1 2 3 4 5 6 7. یقین کریں ہمارا تو دل دہل رہا ہے کہ کچھ منازل اوپر جائیں. یہ سب کس نے کیا؟ اس سے تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں ریکریٹ نہیں کر سکتا؟ ہے نا عجیب بات. اور پھر یہی نہیں کہ اس پر شیڈ دیکھو، کبھی فل ڈارکنڈ کر دیتا ہے اور کبھی فل برائٹن، ہے نا. کیا تمہیں اس میں کوئی رخنا، خانا، کمی، نقص نظر آتا ہے؟ حل ترا من فطور. فسواہا، کیسے نظر آئے؟ اس نے بالکل فنیشنگ فٹ سیٹ کر دیا ہے، اور ڈبل شیڈ بھی. وأغطش، اور ڈھانک دیا اس نے، لیلہا، اس کی رات کو. وأخرج، اور اس نے نکالا، ضحاہا، اس کے دن کو، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا. رات کے لیے ڈھانکنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی اس طرح زمین پر چھا جاتی ہے جیسے اوپر سے اس پر پردہ ڈال کر ڈھانک دیا گیا ہو. اسی لیے اغطاشا، زمین پر گویا پردہ ڈال کر ڈھانک دیا جاتا ہے، اس طرح تاریکی آتی ہے. کبھی دیکھیں نا، اچھا اتنی کورڈ ہو بلڈنگ میں، اگر آپ نے کنسٹرکشن کو کبھی اتنے قریب سے دیکھا ہو، جیسے میں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر دیکھ رہی ہوں، تو جس طرح پورا لنٹر آتا ہے نا ایک فلور پہ، وہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی لیے میکسیمم وینٹیلیشن، ونڈوز، ہول رکھے گئے ہیں کہ وہ روشنی اور ہوادار رہے. لیکن آسمان کو دیکھا، کوئی سوراخ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، اچھا کوئی کرٹن بھی نہیں، نہ کوئی ہول ہے نہ کوئی کرٹن. اس کے باوجود جب رات ہوتی ہے تو گویا ڈھانک دیا جاتا ہے، دن ہوتی ہے تو روشنی پھوٹ پڑتی ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس میں یہ بھی ہے کہ دن اور رات کا، خوشی اور غم کا، روشنی اور اندھیرے کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. تو کیا وہ انسان کو نہیں نکال سکتا قبروں سے؟ اس کے ذروں کو جمع نہیں کر سکتا؟ اور پھر آسمان، اس کے ساتھ کی چیزیں جیسے سورج، چاند، اس کے ساتھ ریلیٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. پھر زمین کی طرف متوجہ کیا، والارض بعد ذلك دحاها، الارض، اور زمین کو، بعد ذلك، اس کے بعد، کس کے؟ آسمان کے بعد. دحاها، اس نے بچھا دیا. یہ دہاہا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو نا جو ایسے لفظ آتے ہیں جو زیادہ کامن یوز نہیں ہو رہے، تو چاہتی ہوں کہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائیں، تاکہ کہیں اس سے ملتا جلتا لفظ ہو نا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے. دہاہا، یہ دال ہا واؤ سے بھی آتا ہے، دال ہا الف سے بھی آتا ہے، یعنی دہو بھی اور دہا بھی، دہو یا دہا دونوں طرح سے. تو یہ بیسیکلی زمین کی گلائی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ زمین گول ہے، وہ اسلامک لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے اسی سے دلیل لی جاتی ہے. یہ مکمل سرکل شیپ تو نہیں، البتہ بیضوی شکل میں، کیونکہ جو دہا ہے یا دہو ہے یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں شتر مرغ انڈا دیتا ہے، تو کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا، وہ ریتلی ہموار جگہ ہوتی ہے، اور پھر وہ جب جیسے انڈا اس جگہ پہ رکھتا ہے، اتارتا ہے، دیتا ہے، تو وہ ایک انڈے کی شیپ بن جاتی ہے، اور وہ انڈے کی شیپ کیسی ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، تقریباً وہی گول یا بیضوی شکل ملتا جلتا، تو اسی بنا پر زمین کو بھی گول کہا جاتا ہے، اور یہی سائنسی دعویٰ ہے۔ قرآن کی حقانیت دیکھیں کہ اس وقت زمین کی شیپ تک بتا دی جب سائنس کا کوئی خیال، کوئی نظرے نہیں تھا، کوئی نام ہی نہیں تھا۔ فرمایا والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، صرف بچھانا ہی نہیں بلکہ اس کی بچھانے میں جو شیپ آ رہی ہوتی ہے نا وہ بھی دہا میں شامل ہے، دہاها، اور آخری ہا جو ہے یہ آسمان کی طرف اشارہ ہے، تو ضمیر ہے، اصل میں تو دہا ہی ہے۔
دہا یا دہون کی اگر شیپ کی بات کریں تو وہ اوول بنتی ہے، اوول شیپ، بیضوی شکل، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین اوول شیپ میں ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو بایولوجیکل، جیولوجیکل، جیوگرافیکل آرگیومنٹ پیش کیے۔ السما، اسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسنات ہے، والسما ابنیناها بعید، اور اس کو ایک خاص موٹائی میں بنایا، رفع سم کہا، پھر فسواها، پھر سبع سماوات، پھر اغطش لیلہا، اس کو ڈارکنڈ کرنا، اور اخرج ضحاها، اس کو ڈے لائٹ دینا، اور والارض بعد ذلک دحاها، اور زمین اس کے بعد بچھایا، اور اس میں شیپ کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اوول، دحا، دحون۔ ایک صحابی کا نام بھی آتا ہے، دہیا قلبی، وہ دال کی زیر ہے اور دال ہا کے بعد جا آتا ہے۔ یہ جو اوول شیپ یا زمین کو ہموار بچھانا اور گلائی میں رکھنا، یہ دال ہا الف یا دال ہا واو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یاد رہے کہ اسی آیت کی بنا پر اہل علم کی جماعت نے سلف و خلف میں سے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ زمین گول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ زمین اپنی شکل و صورت میں گول ہے اور اس کا اکثر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ زمین اپنی بری اور بحری تمام حرکات سمیت گول ہے۔ اس کے گول ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمام اہل زمین پر سورج، چاند، ستارے ایک ہی وقت میں طلوع نہیں ہوتے، بلکہ مغربی علاقوں سے پہلے مشرقی علاقوں میں طلوع ہوتے ہیں، اور زمین کا گولا آسمان کے گولے کے بالکل درمیان میں ایسے ہی معلق ہے جیسا کہ دائرے کا مرکز دائرے کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سائنسی اور قرآنی استدلال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں، دلائل آخرت کے حق میں بیان کیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
الاسراء 12، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا یعنی اغطش لیلہا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا یعنی اخرج ضحاها، تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو۔ رات کو اغطش تاکہ سکون کرو، دن کو ضحا تاکہ تم فضل تلاش، روزی کماؤ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر۔ تو یہ دن رات اللہ کی قدرت کاملہ اور بے پایا رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اور آخرت کی بڑی نشانی ہیں۔ بایولوجیکل، جیولوجیکل، جیوگرافیکل، یہ سب آرگیومنٹ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اس بات کے لیے بیان کیے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے، یہ جو ہے نا والارض بعد ذلك، پہلے آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها،
آسمان کی تخلیق کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد زمین کے بچھانے کا ذکر کیا۔ تو اب یہاں سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی اور پھر زمین کی، جیسے ہے والارض بعد ذلك، اور زمین اس کے بعد، دحاہا بچھایا۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت 29 میں زمین کی تخلیق کا ذکر پہلے کیوں؟ یہاں تو پہلے آسمان کا ہے پھر زمین کا ہے، اور وہاں آپ دیکھیں تو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، خلق لكم ما في الارض پہلے، اور ثم استوى الى السماء بعد میں، جبکہ یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے آسمان کا پھر زمین کا، وہاں پہلے زمین کا پھر آسمان کا۔ یہی نہیں بلکہ سورہ حامیم السجدہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی پہلے زمین کا ذکر اور پھر آسمان کا، جیسے آیت 9 سے ہے، پہلے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو تخلیق کیا دو دنوں میں، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء، واضح طور پر زمین کے بعد ہے ثم استوى الى السماء، یہاں آسمان کے بعد ہے زمین۔ تو یہ سب تضاد کیوں، اس میں تطبیق کیا ہے؟ تو اہل علم نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں، اور سب کے سب یہ بتاتے ہیں کہ یہ تضاد ہے ہی نہیں، یہ صرف خود نہ سمجھنے کا فرق ہے۔ مثلا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے زمین بنی، جیسے بقرہ حامیم سجدہ میں ہے، پھر آسمان، البتہ زمین کو بچھانے، اس کا پانی اور چارہ نکالنے اور اس میں پہاڑ گاڑنے کا کام بعد میں ہوا، اور یہاں بھی یہی ہے، والارض بعد ذلك دحاها، بچھانا بعد میں ہے، تخلیق پہلے ہی ہوئی تھی، اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، یہ سب آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، لیکن زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہو گئی، جیسے بقرہ اور حامیم السجدہ میں ہے۔ تو وہ تضاد ختم ہو گیا، سمجھ آ گئی بات، ٹھیک ہے۔ یہی بات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیث ذکر خلق الارض قبل السماء، جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس میں موجود روزیوں سمیت اسے بچھائے بغیر آسمان سے پہلے پیدا کیا، یعنی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلے کی، جیسے بقرہ اور السجدہ میں ہے، حامیم السجدہ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اور اسے درست کر کے ساتھ آسمانوں میں بنا دیا، پھر زمین کو اس کے بعد بچھایا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الارض بعد ذلك فذلك قوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق پہلے کی، پھر آسمان کو ساتھ بنایا، ٹھیک ٹھاک سیٹ کر دیا، پھر اس کے بعد زمین کو ہموار کیا اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ گاڑے۔ تو وہ تضاد جو بظاہر لگتا ہے نا لفظوں کا، تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ایک مزید اس پر سٹیمپ ہے۔ اور بعض اہل علم نے تو ایک اور اہم نقطہ بھی بیان کیا جس سے تطبیق بھی نکلتی ہے اور تضاد تو رہتا ہی نہیں ہے۔ مثلا یہاں سورہ نازیات میں زمین و آسمان پیدا کرنے کی ترتیب زمانی بیان کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے، یعنی یہاں جو مضمون ہے وہ یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی یا پہلے زمین کی، بلکہ یہاں تو ایک آخرت کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو مضبوط بنایا، کیسے زمین کو ہموار بنایا، یہاں یہ مضمون ہے، یہاں ترتیب ہے ہی نہیں، ترتیب کا ذکر سورہ بقرہ اور حامیم سجدہ میں ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کی دلیل کے طور پر پہلے آسمان کا ذکر کیا پھر زمین کا۔ واضح رہے کہ یہ جو بعد ذالک بعد کا لفظ ہے، یہ ہر جگہ زمانے کی ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ترتیب ذکری کے لیے ہوتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے پہلے اہم چیز ذکر ہوتی ہے اور پھر دوسری بعد میں۔ اس کی مثال بھی ہے، جیسے سورۃ القلم میں فرمایا
عتل بعد ذلك زنیم،
سخت مزاج اس کے بعد بدنام، تو کیا پہلے سخت مزاج پھر بدنام، یعنی یہ کوئی ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے؟ نہیں، یہ دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے پہلے اہم چیز کو پھر دوسری چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر زمانی ترتیب کچھ بھی ہو، لفظ بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کے بعد اس کی خبر دی جا رہی ہے، یعنی اس کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں زمانہ اہم نہیں ہوتا، ٹائم پیریڈ اہم نہیں ہوتا، بلکہ بات اہم ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر عموماً بعد کا معنی معا ہوتا ہے، یعنی سخت مزاج ہونے کے ساتھ وہ بدنام بھی ہے۔ مزید اس کی مثال سورہ بلد میں بھی آپ کو ملتی ہے، جیسے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہاں بھی ثُمَّ یہ ترتیب زمانی کے لیے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانے، کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ تطبیق تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کی ہے، یعنی اس کو سب نے پریفر کیا ہے، سب سے بہتر ہے۔ وہ کیا کہ اگر ترتیب زمانی دیکھنی ہو تو جو سورہ بقرہ اور سورہ حامیم السجدہ میں ہے کہ کون سی چیز پہلے اور کون سی بعد، زمین پہلے اور آسمان کی تخلیق بعد، تو یہ ترتیب زمانی یہی ہے کہ پہلے کون سی چیز تخلیق ہوئی پھر کون سی چیز تخلیق ہوئی، اس کا ذکر سورہ بقرہ اور سورہ حامیم السجدہ میں ہے۔ جبکہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کی دلیل پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا ذکر کیا ہے، بہت اہم ہے، پھر اس کے بعد زمین کا جس پر خود حضرت انسان رہتا ہے، تو یہاں آخرت کی دلیل کے طور پر آسمان کا ذکر پہلے کیا۔ جبکہ اگر ترتیب زمانی بتانی ہو کہ زمین و آسمان ان مخلوقات میں سے پہلے کون سی مخلوق تخلیق ہوئی، تو پھر سورہ البقرہ اور سورہ حامیم السجدہ ہے، کہ جہاں ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا پہلے، اور ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات بعد میں۔ یہ تھے والارض بعد ذلک دحاہا کے اہم مسائل جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت 31، اخرج منہا اس نے نکالا اس سے ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا رواسی، ایسی سے ہے بیسیکلی جو راسی ہے، یہ جہاز کشتی کے لنگر انداز ہونے، جیسے پورٹ پر ان کو ٹھہرانے باندھنے کو کہتے ہیں، تو زمین کو باندھنے کے لیے جبال رواسی ہیں۔ والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے انہیں گاڑ دیا، جتنے گاڑے ہوئے ہیں اتنے ہی اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گاڑنے میں بھی اور ان کے بلند ہونے میں بھی دونوں میں فائدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں معدنیات، ذخائر اور نہ جانے کیا کچھ اللہ نے ان کے اندر انسانوں کے لیے چھپا رکھا ہے، زیر زمین بھی اور سطح زمین کے اوپر بھی، متاع لکم فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے، حضرت انسان یہ سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ ایسے نہیں کہ بے دریغ استعمال کرو، ضائع کرو اور کسی اور مخلوق کے لیے باقی نہ چھوڑو، نہیں، بلکہ خود بھی اور تمہارے انعام چوپاؤں کے لیے بھی، مویشیوں کے لیے بھی، اسی لیے اپنے ساتھ ساتھ ان کی خوراک کا بھی خیال رکھو۔ یہی وجہ ہے جب سے حضرت انسان نے یہ جنگلوں کے کٹاؤ، پہاڑ کے تراشنے کاٹنے اور اسی طرح اللہ کی مخلوقات کے ضیاع میں اپنی قوت کو لگایا، تو زلزلے، تباہیاں، بیماریاں سامنا کر رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان جنگلات کا جو ریپلیس ہے نہیں ہو سکتا ہزاروں سال بھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اگائے اس وقت جب ایک پلان تھا کہ اتنے سال بعد انسان کی سروائیونگ کے لیے یہ ضروری ہوگا، لیکن انسان نے اس کو کاٹنا شروع کیا، اس کا غلط استعمال کیا، ناجائز لالچ اور سارے وسائل پر، قدرتی ذخائر پر مافیا کا قبضہ، غیر قانونی، غیر شرعی، یہی تباہ کاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو ہموار اور اس شیپ میں بنایا جو انسانوں کے رہنے کے لیے ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ماءہا، مرعاہا، پانی اور چارہ نکل. اچھا مر آہا کو بھی سمجھ لیں, اس سے ریلیٹڈ الفاظ آپ نے بہت پڑھے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں راعنا, رعایت اسی سے ہے, سورۃ طہٰ میں ہے, قلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ, بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اسی طرح فما رعوها حق رعایتها, انہوں نے اس کی رعایت کیا, رعایت نہ کی, حق ادا نہ کیا. اسی طرح لا تقولوا راعنا, راعی سربراہ کو بھی کہتے ہیں اور چرواہے کو بھی کہتے ہیں, وہ بھی ایک قسم کا نگران اور مالک ہوتا ہے ریوڑ پر. اور یہاں جو ہے نا مرعاها راعی, یہ مکان الراعش چرنے کی جگہ کو کہتے ہیں, یعنی چارہ پاسچر. یہ سب تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کا سامان ہے. متاع لکم ولانعامکم, ان سب کو متاع ذکر کیا, جو اپنے آپ میں یہ پیغام ہے کہ یہ سب بالآخر ختم ہونا ہے, ان سب چیزوں نے ایک دن ختم ہونا ہے. کب؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, جب ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی. الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, الطَّامَّةُ ایسی تباہی جو سب پر حاوی ہو جائے, سب پہ چھا جائے. اور وہ یوم القیامة, النفخة الثانية کا دن, کہ جب وہ آئے گی تو خوب خبر لگ جائے گی, انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا. یہاں ہے الطامہ, اور سورہ عبسہ میں ہے الصاخہ. یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں حفاظ کو بھی متشابہ لگ جاتے ہیں, یعنی وہ وہاں پر یہ اور یہ وہاں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ فرق اگر دیکھیں نا, الطامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی اور توڑ ڈالے گی. ادھا و امر, والساعت ادھا و امر. اور جو الصاخہ ہے نا, یہ الصخ سے بنا ہے جس کے معنی ہے شدید آواز, کیونکہ اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اس کے جھٹکے سے گھٹنے ٹیک دیں گے, جیسے کوئی سخت آواز سے نیند سے چونک اٹھتا ہے. الصاخہ, وہ بھی قیامت کا ہی منظرنامہ ہے, دوسرا سور پھونکا جانا, اور یہ بھی قیامت کا ہی منظرنامہ ہے. اس کی ہول نہ کی ہر چیز پہ چھا جائے گی. مزید الطامہ اس کی ہول نہ کی کو بیان کرنے کے لیے الکبریٰ بھی ساتھ فرمایا, کبریٰ اور پھر الکبریٰ, طامہ پھر الطامہ, اس کی ہول نہ کی کو مزید بیان کرنے کے لیے کہ کل جو چیزیں سمجھ آنی ہیں اگر آج سمجھ لو تو بچ سکتے ہو. فرمایا یوم, اس دن, یتذکر یاد کرے گا, الانسان انسان, جس دن انسان یاد کرے گا, ما سعا جو اس نے کوشش کی. جب ایک پکڑ کا وقت آتا ہے نا, انسان کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے, غلطیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں, دنیا میں بھی وہ سب یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کب کہاں کیسے ہیرا پھیری کی تھی. تو اس کی ہول نہ کی اتنی شدید ہوگی کہ انسان سب سے پہلے تو اس کا اپنا میٹر گھوم جائے گا, ایک ایک کر کے ساری نافرمانیاں, گناہاں, غلطیاں اس کے دماغ میں آ جائیں گی, اس کو یاد آ جائیں گی. انسان کو یاد کرے گا, اچھا وہاں ہاں میں نے یہ کیا تھا, ہاں وہ بھی مجھ سے ہوا تھا, ہاں یہ بھی مجھ سے ہوا تھا. اب یہ سب اس کے اپنے دماغ میں آ رہا ہوگا, اور یہ کتنا بڑا گلٹ ہے. انسان اپنی نظروں میں گر مر چکا ہوگا. پھر وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, وَبُرِّزَتْ اور کھول دی جائے گی, ظاہر کر دی جائے گی, الجحیم جہنم, لِمَنْ يَرَى اس کے لیے جو دیکھتا ہے. اب یہاں جیسے دوسرا متقین کا بھی بیان آیا ہے الشعراء میں, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, کہ جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. یہ معنی بھی درست ہے, لیکن یہ لِمَنْ يَرَى عام بھی ہے, یعنی صرف گناہگار ہی نہیں بلکہ نیکوکار بھی جب جہنم ظاہر کر دی جائے گی تو وہ بھی اسے دیکھے گا, اور اس کے لیے یہ شکر کا اور اجر کا سبب بنے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب جنتی سے جنت میں پوچھا جائے گا, خود اللہ عز و جل پوچھے گا کہ تجھے اور کیا چاہیے, تو وہ کہے گا کہ اے ہمارے رب, کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا,
یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس کے بعد اور کیا مانگیں؟ پھر وہ ایک ایک کر کے ساری نعمتوں کا ذکر کرے گا۔ تو یہ ہے کہ لمن یرا، یہ عام بھی ہے، ہر ایک کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ رہا گنہگار جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اور خوب سرکشی کی تھی، تو الجحیم اس کا تو ٹھکانہ بنے گی، وہ صرف دیکھے گا نہیں بلکہ گرے گا بھی، ڈالا بھی جائے گا، جیسے آگے کی آیات ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَا، تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَارَ، اور ترجیح دی، الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو، ایک طرف ہے حلال دوسری طرف ہے حرام، زیادہ اچھا فائدہ وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اسی طرح ایک طرف ہے اٹھنا جاگنا نہانا وضو کرنا نماز پڑھنا نیند چھوڑنا آرام قربان کرنا، اور دوسری طرف ہے آرام سے لمبی تان کے سوئے رہنا۔ یہ کمپیئر کرتے جائیں، ایک طرف ہے وہ جو دن بھر میں محنت دوڑ دھوپ حلال خدمت قرآن کے ساتھ تعلق یہ سب کرتا ہے، دوسری طرف وہ جو دنیا کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کسی بھی طرح پہ، بس اسے لگژری لائف سٹائل مٹیریلسٹک ورلڈ حاصل ہو جائے ایٹ اینی کاسٹ اینی ٹائم، بس اس کا یہی مشن ہوتا ہے۔ وآثر الحیات الدنیا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دین جاتا ہے جائے، ایمان جاتا ہے جائے، جو بھی جاتا ہے جائے، بس دنیا نہ جائے، اس نے اس پیٹرن پہ زندگی گزاری تو انجام، فَإِنَّا، تو بے شک، الْجَحِيمَ، جہنم ہی، ہیا وہ، الْمَأْوَى، ٹھکانہ ہے، کیونکہ کہیں آتا ہے جنت الْمَأْوَى، جنات الْمَأْوَى، اور کہیں کیا ہے الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کس کے لیے؟ مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ میں کہتی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے دین پر قائم رہنے کے لیے، استقامت کے لیے بہت ہی آسان ہے، جھٹ سے جھٹ پٹ سے بس ایک سیکنڈ کا کام ہے، رکیں سوچیں کہ کس میں آخرت کا فائدہ ہے، اسے چوز کر لیں، کتنا آسان ہے۔ دوسری طرف اگر دنیا کی پلاننگ کرنے ہو، سازشیں اور تخریب کاریاں، منافقت، حرام کے لیے پاپڑ بیلنا، نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، دین کے لیے صرف سمپلیسٹی کو، سچائی کو، سادگی اور سچائی کو اپنانا ہے، جبکہ دنیا کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی بھگتنے بھی پڑتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ جسٹ اسٹاپ اینڈ تھنک کہ آپ کی آخرت کے لیے کیا بہتر ہے، دین چوز گو۔ اللہ اکبر۔ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، اس وقت سوچ لیا کریں کہ کیا میں جہنم میں اس کی سزا کو برداشت کر سکوں گی، کر سکوں گا؟ نہیں، تو اللہ کا خوف اختیار کر لیں، ڈر جائیں، کیونکہ ڈرنے والوں کا جو مقام ہے وہ جنت المأوى ہے، جیسے آگے فرمایا۔ وَأَمَّا، اور رہا وہ، من، جو، خوف، ڈرا، مقام ربہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، میں نے مرنا ہے، جی اٹھنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا، کیا وضاحت اور صفائی اور دلیل دوں گا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، رب میں جہنم کو بھول گیا تھا، مجھے جنت کی فکر نہ تھی، کیا جواب دوں گا، کیا جسٹیفیکیشن اس کو جو دلوں کے راز کو، سیاق و سباق کو، ساری کیفیات کو، حقائق کو جانتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے، آرام کو چھوڑ کے، بس اسی فکر میں اور اسی راستے کو اپنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ ہو فیئرڈ دا پوزیشن آف ہز لارڈ اینڈ پریوینٹڈ دی سول فرام ان لافل، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو فیئر ہو اکاؤنٹیبلٹی کا، وَنَهَا النَّفْسُ، اور اس نے روک لیا، نہا نہیں منع کرنا، اور روکا اس نے، ان نفسا، ان نفس سے مراد اس کا اپنا نفس، خود کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، عَنِ الْهَوَى، ہوا خواہشات، اتباع ہوا، عجب نفس، اور اتباع نفس سے رکا رہا۔ خواہشات دو طرح سے تباہ کرتی ہیں، ایک تو حرام کی طرف توجہ کرنا، جو نفس امارہ کرتا ہے، لَأَمَّارَ تُم بِسُّو، وہ تو سو کی طرف ہی کھینچتا ہے، اس سے رک جاتا ہے، اس کا کہنا نہیں مانتا، اور دوسرا یہ کہ خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، یہ بھی ان نفس ہے، الہوا ہے، نفسانی خواہشات ہیں۔ بعض بندے گناہوں سے تو رک جاتے ہیں، مگر گناہوں سے رکنے پر خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو وہی خواہشات میں پھنس گئے۔ اتباع نفس کے ساتھ ساتھ ہوائے نفس عجب نفس بھی ہے، یعنی خود پسندی۔ اس سے بھی جس نے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تو یقیناً جنت ہی الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے آسان، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اپنی مہن کو مارنا، یہی جنت میں جانا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ، جب اتنی ساری چیزیں سامنے آ جائیں نا، پھر انکار کرنے کے لیے سوال ہی بچتا ہے، کہ سوال برائے انکار۔ وہ پوچھتے ہیں عن الساعۃ آتی، قیامت کے بارے میں، اجانا مرساہا کب ہے ٹھہرنا اس کا، وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے۔ مرساہا ارسا یورسی، یعنی اس کا وقوع، قیام کا وقت، یہ سب۔ کافر یہ بار بار سوال کرتے تھے، مقصد جھٹلانا اور مذاق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیا دیا، فرمایا فیما، کس چیز میں، انتا تو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا علم آپ سے کس حیثیت سے پوچھتے ہیں، فیما انتا، کس بات کے بارے میں آپ، من ذکراہا، اس کے ذکر سے، من ذکراہا ہا الساعہ کی طرف، یعنی قیامت کے بارے میں، قیامت کے متعلق یہ آپ سے کس حیثیت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہے، جب آپ کو خود ہی اس کا مقرر وقت معلوم نہیں، تو آپ انہیں کیا بتائیں گے، اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، کہ اکثر میں خواتین کی بات کروں گی، کہ ارریلیونٹ کوسچن، غیر ضروری باتیں جس کا ہم سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، وہ ٹاپکس، وہ لوگ، وہ چیزیں ڈسکس کرنا، ہوتا کیا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مقصد، مگر اس سے، مقصد سے غافل ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ جب ایون آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں پوچھتے ہیں ایسے سوال سے، چہ مانا رد، کیا اس کا فائدہ ہے۔ فی مانتا میں دکھ رہا، الا ربی کا منتہا، تیرے رب ہی کی طرف اس علم کی انتہا ہے، منتہا اس کی انتہا، یعنی اس کے علم کی انتہا، اس سوال کا جواب۔ اس سوال پر نہ رک جاؤ، رکنا ہے تو گناہوں سے رکو، اپنے رب کی پکڑ سے رکو، الا ربی کا منتہا، اس کی انتہا، بات ختم، تو جس کو معلوم ہے وہ اللہ پر ہے۔ انما انت مندر، رہے آپ تو، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، من یخشاہا، اس کو جو ڈرتا ہے۔ بیسیکلی اس طرح کے سوالات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیتے، کہ اب انہیں اس کا کیا جواب دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام بتایا، کہ آپ تو نذیرہ ہیں، انما انت مندر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اسے جو ڈرتا ہے۔ یہ بے خوف لوگ ہیں، انہیں رب کا خوف نہیں، یہ آپ کا کیا حیا کریں گے، یہ جان بوجھ کے ایسے سوالات پوچھتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، جب قیامت آئے گی انہیں خود ہی جواب مل جائے گا۔ اس میں سوال برائے اعتراض، انکار کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے، فرمایا کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونہا، جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، یعنی الساعہ کو، لم یلبثوا، وہ انہیں اس وقت ایسے لگے گا جیسے کوئی لمبا وقت تھا ہی نہیں، زندگی گزاری نہیں، وہ تو جسٹ ایک گزرنا تھا، گویا ایک سفر تھا جو ختم ہوا۔ لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر عشیجتن، شام کا وقت، عشیجہ زوال کے بعد کے، سورج غروب ہونے سے پہلے کے لمحات کو کہتے ہیں، او یا ضحاہا، اس کا پہلا حصہ، سورج نکلنے سے زوال سے پہلے تک کا حصہ ضحا، اور زوال کے بعد کا حصہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک عشیجہ کہلاتا ہے۔ انہیں ساری زندگی ایسے لگے گی جسٹ ہاف ڈے یا اس سے بھی کم، ایک پہر، جیسے ہوتا ہے نا کہ سہ پہر، بس ایک پہر انہیں محسوس ہوگا۔ قیامت جسے وہ بہت دور سمجھ رہے تھے، جب آئے گی تو ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا پچھلا حصہ یا پہلا حصہ ہی رہے، پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ خود دیکھیں ہمیں اپنا ماضی کتنا لگتا ہے، جسٹ ڈریم، ایک خواب، ایک یاد، جو پتہ نہیں کیسے، حتیٰ کہ ایون کتنے مشکل مراحل ہوتے ہیں، پریگنینسی، ڈیلیوری، فیڈنگ، اور بچے کی گرومنگ کا، بچے کی گروتھ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کس طرح ایک ایک چیز، بچے کو کھلانا، پالنا، سب کچھ۔ میرے پانچ بچے ہیں، بڑے ہو گئے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سب وقت کیسے گزر گیا۔ حالانکہ اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی کٹے گا نہیں، یہ بڑا کیسے ہوگا، یہ جوان کیسے ہوگا، اس کی فکر سے آزاد کب ہوں گی، یہ سب چیزیں اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت مشکل ہیں پہاڑ ہیں۔ اسی لیے میں خواتین سے کہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے نا، اس کو غنیمت جانے۔ بچہ چھوٹا ہے، بچہ بیمار ہے، یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں نا، اس کو غنیمت سمجھے اور نعمت سمجھیں، واللہ اس کو نعمت سمجھے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس ٹائم کو جی لیا اللہ کی مرضی فرما برداری کے ساتھ، تو وہی ٹائم آپ کی جنت کی انویسٹمنٹ بن جائے گا، قیمت بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بوجھ سمجھا، نہ شکری کی نہ فرمانی کی، تو گلے کا پھندا، یا تو جنت المأوی یا الجحیم ہی المأوی۔ تو کسی بھی کام کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ تو میرے لیے مصیبت ہے، بلکہ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہمارا ایکشن ہوتا ہے، جو کسی مصیبت کو نعمت بنائے یا رحمت کو زحمت یا زحمت کو رحمت۔ تو اس وقت تو ایسے فیل ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، زندگی جسٹ عشیہ او ضحاہا۔ اور ایون یہ مختلف الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے کسی مقام پہ ہے وہ کہیں گے یومن او بعض یوم، دن یا اس کا کچھ حصہ، مطلب دنیا اور قبر میں کتنا عرصہ گزارا یہ یاد ہی نہیں ہوگا، جسٹ یومن او بعض یوم۔ فاسأل العادین، کہیں گے وہ شماریات والے جو حساب کتاب ڈے کیلنڈر دیکھتے تھے نا، ان سے پوچھ لو، شاید انہیں پورا پتا ہو۔ تو قال ان لبستم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کہ تم واقعی تھوڑا رہے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس وقت جان لیتے، وقتی لذت خواہش کے پیچھے نہ بھاگتے، بلکہ رب کی نافرمانی سے رک جاتے، تو جنت المأوی میں جاتے۔ مگر اب فائدہ کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف رکھنے والا بنا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی پاور قوت نصیب فرما، یا رب ہمیں جنت المأوی کا اہل بنا، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم والے کاموں سے بچا، اور خواہشات کی غلامی سے نکال، اور اپنا خوف نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔